آگے دیکھیے بھائی، فقلت له لما عبا ان شأننا قلیل الغنا ان كنت لما تمولی کلانا اذا ما نال شیئا افاته ومن يحترف حتی وحقك يهزلی وقد اغتدی والطیر فی بطناتها بمنجرد قید العوابد هیکلی. امرؤ القیس کا معلقہ آپ پڑھ رہے ہیں. سب سے پہلے آغاز میں تشبیب آئی، تشبیب کے بعد امرؤ القیس جو ہے اس نے اپنی ہمت کو بیان کیا کہ میرے اوپر بڑی غموں والی راتیں آئیں اور انہوں نے میرے جانچنے اور پرکھنے کی کوشش کی، ان کی تاریکیوں نے مجھے ڈھانپ لیا اور وہ طرح طرح کے غم لے کر آئیں. میں نے ان کا خندہ پیشانی سے، بہادری سے، جرت سے ان کا مقابلہ کیا اور وہ رات جب بڑی طویل ہو گئی تو میں نے اس سے کہا کہ اے رات تو صبح ہو کر روشن ہو جا. اور پھر مجھے خیال آیا کہ صبح ہونے سے کون سے میرے غم ختم ہو جائیں گے، تو میں نے کہا صبح بھی تجھ سے کوئی افضل نہیں، وہ بھی تیری طرح ہے. اور پھر وہ رات اتنی طویل تھی، گزر ہی نہیں رہی تھی، یوں معلوم ہوتا تھا اس کے ستاروں کو مضبوط رسیوں کے ساتھ، ٹھوس چٹانوں کے ساتھ باندھ دیا گیا ہے، وہ ایک ہی جگہ پر رکے ہوئے ہیں، وقت گزر ہی نہیں رہا. پھر اس کے بعد اپنی خدمت کو بیان کرتا ہے کہ میں جب بھی سفر وغیرہ میں ہوتا ہوں اپنے ساتھیوں کے مشکیزیں میں اٹھاتا ہوں، ان کی خدمت کرتا ہوں. تو بعضوں نے کہا اس سے مشکیزیں اٹھانا ہی مراد ہے، بعضوں نے کہا اس سے مراد یہ ہے کہ میں ان سب ساتھیوں کے، میں اپنے رشتہ داروں کے، اپنے ساتھیوں کے، اپنے مہمانوں کے، اپنے جاننے والوں کے، سب کے حقوق ادا کرتا ہوں، ان کو میں نے اپنے کندھوں پر اٹھا رکھا ہے. اور پھر کہا میں ایسی بہت سی وادیوں میں سے گزرا جو کہ جنگلی گدھے کے پیٹ کی طرح بے فائدہ تھیں اور ان میں بھیڑیا چلا رہا تھا، جیسے کہ کثیر العیال، جوئے میں ہارنے والا جواری چیختا چلاتا ہے کیونکہ اس کے پاس مال نہیں ہوتا اپنے اہل و عیال پر خرچ کرنے کے لیے. تو اس وادی کو تشبیہ دی جنگلی گدھے کے پیٹ کے ساتھ. میں نے بتایا جنگلی گدھا کسے کہتے ہیں؟ زیبرے کو کہتے ہیں. اور یہ جنگلی گدھے کے ساتھ تشبیہ دی بے فائدہ ہونے میں، کیونکہ ایک پالتو گدھا ہے اس کا تو اچھا خاصا فائدہ ہے اور یہ جنگلی گدھے کا تو کوئی فائدہ نہیں، نہ اس پر کوئی سواری کر سکتا ہے، نہ ان کے دودھ کو کوئی استعمال کر سکتا ہے، نہ کوئی اور فائدہ ہے. تو وہ وادیاں بھی ایسے ہی بے فائدہ تھیں، جن یعنی اجاڑ و سنسان تھیں، جس طرح کے جنگلی گدھے کا پیٹ ہوتا ہے. مانا سمجھ میں آ گیا؟ یا یہ جوف جو آیا یہ ایک وادی کا باقاعدہ نام ہے. اور یہ حمار ابن موائل یمن میں ایک شخص گزرا، بڑا خوشحال تھا، موحد تھا، مومن تھا. اس کے بچے کہیں سفر وغیرہ پر گئے اور وہاں آسمانی بجلی ان پر گری اور وہ بچے سب ہلاک ہو گئے. اس کو خبر ملی تو اس نے توحید کا ہی انکار کر دیا کہ میں اس خدا کو نہیں مانتا جس نے میرے سارے بچوں کو مار دیا. چنانچہ شرک کرنے لگ پڑا اور پھر اللہ کی طرف سے مزید عذاب آیا. اس کے پاس جو مال وغیرہ تھا، مویشی، آگ نے ان سب کو جلا کر ان کو بھی ختم کر دیا اور یہ جو وادی تھی بے آب و گیا، سنسان ویران پڑی رہ گئی. تو اس وادی کا نام جوف ہے. اور وہ جو آدمی تھا خیمار، اس کا لقب عیر تھا. تو یہ جوف العیری، عیر کی وہ جو جوف وادی ہے وہ مراد ہے بھائی. صورت سمجھ میں آ رہی ہے؟ جبکہ بعضوں نے کہا کہ عیر اس کا لقب نہیں تھا، اس کا نام خیمار تھا. اور خیمار یہاں لفظ لاتے تو شیر کا وزن خراب ہو جاتا تھا، تو خیمار کا ایک نام کیا ہے؟ عیر بھی ہے. تو اس لیے یہاں خیمار کے بجائے عیر کا لفظ استعمال کر لیا. بہرحال وادی وہی خیمار ابن مویلیہ کی جوف وادی ہی مراد ہے. تو وادیوں کو تشبیہ دے رہا ہے خیمار ابن مویلیہ کی وہ جوف وادی کے ساتھ، بے آب و گیا اور سنسان و ویران ہونے کے اندر، کہ وہ وادیاں جو ہیں وہ بے آب و گیا اور سنسان اور ویران تھیں، جس طرح کے خمار ابن مویلع کی جو وادی تھی وہ بھی بے آب و گیا تھی، نہ کوئی سبزہ وغیرہ تھا اور سنسان اور ویران تھی، کوئی انسان بھی اس کے اندر نہیں بستا تھا۔ تو تشبیہ ہے کس چیز کے اندر؟ ویران اور سنسان ہونے میں اور بے آب و گیا ہونے میں۔ بات سب کو سمجھ میں آ گئی؟ تو امرؤ القیس کہتا ہے آگے، فَقُلْتُ لَهُ لَمَّا عَوَى إِنَّ شَأْنَنَا قَلِيلُ الْغِنَى إِن كُنْتَ لَمَّا تَمَوَّلِينَ۔ عَوَى يَعْوِي بھیڑیے کا چلانا، عَوَى الزِّئْبُ بھیڑیا چلایا، بھیڑیا چیخا، تو اس کے لیے عَوَى فعل استعمال ہوتا ہے، عَوَى يَعْوِي۔ اور میں نے آپ کو بتلایا تھا بھیڑیا جو ہے یہ آسمان کی طرف منہ اٹھا کر ایک لمبی آواز چیخنے اور چلانے جیسے نکالتا ہے، وہ بھیڑیے کی آواز جو ہے اس کو ذکر کیا جاتا ہے عوا یا عوی کے ساتھ۔ بہن شاننا، شان حال کو کہتے ہیں، حال حال یعنی حالت۔ قلیل الغنا تھوڑی مالداری، غنا غنا عربی میں مالداری کو کہتے ہیں۔ یاد رکھیے اردو میں تو جو مالدار ہو آپ اس کو کہتے ہیں امیر، امیر کہ وہ بڑا امیر ہے، اور لیکن عربی میں اس کے لیے لفظ ہے غنی، جو مالدار ہو کہتے ہیں یہ غنی ہے، غنی۔ سمجھ میں آیا بھائی؟ تو یہ اب آپ نے یاد رکھنا ہے، جہاں غنی کا لفظ آ جائے معنی کیا ہے کہ مالدار ہے، اور اردو میں اس مالدار کو کیا کہتے ہیں؟ امیر۔ لیکن امیر عربی میں مالدار کو نہیں کہتے، عربی میں امیر سردار کو کہتے ہیں بھائی، سردار۔ ان کنت لما تمولی، تمول کا معنی ہے مالدار ہونا، کوئی آدمی مالدار ہو جائے تو کہتے ہیں تمولا فلان، فلان کیا ہو گیا؟ مالدار ہو گیا، مال والا ہو گیا، تمولا، دیکھو معنی لفظوں سے پتہ چل رہا ہے، تمولا فلان مال والا ہو گیا، مالدار ہو گیا۔ فَقُلْتُ لَهُ، امرؤ القیس کہتا ہے میں ایسی بہت سی وادیوں میں سے گزرا کہ جن میں بھیڑیا چلا رہا تھا، فَقُلْتُ لَهُ، تو میں نے اس بھیڑیے سے کہا، لَمَّا عَوَى، جب وہ چلایا تو میں نے اس سے کہا، اِنَّ شَأْنَنَا قَلِيلُ الْغِنَى، کہ یقیناً ہماری شان جو ہے، شان یعنی حال، حال، اِنَّ شَأْنَنَا، ہماری حالت جو ہے وہ تو یہ ہے، قلیل الغنا، کہ ہم قلیل الغنا ہیں، تھوڑی مالداری والے ہیں، یعنی ہم غریب لوگ ہیں، ہمارے پاس کبھی زیادہ مال نہیں آتا۔ کہ اِنَّ شَأْنَنَا قَلِيلُ الْغِنَى، کہ یقیناً ہماری حالت جو ہے وہ تھوڑی مالداری ہے۔ معنی سمجھ میں آیا بھائی؟ شان کا کیا معنی ہوتا ہے؟ حال۔ جگہ جگہ آپ پڑھتے ہیں بھائی یہ ضمیر شان ہے، یہ شان، صورت سمجھ میں آ گئی بھائی؟ تو شان کا معنی ہوتا ہے حال، حال۔ تو ان شاننا قلیل الغنا، ہمارا حال یہ ہے کہ ہم قلیل الغنا، تھوڑی مالداری والے ہیں۔ ان کنت لما تمولی، اگر تو ابھی تک مالدار نہیں ہوا، اگر تو ابھی تک مالدار نہیں ہوا۔ لم اور لما بھائی، ایک ہے لم، ایک ہے لما۔ لم آتا ہے فعل مضارع پر داخل ہوتا ہے اور اس کے معنی میں نفی پیدا کر دیتا ہے، اور نیز اس کو مستقبل سے بدل کر کس میں حصہ خاص کر دیتا ہے؟ ماضی کے ساتھ۔ لم یضرب زیدن، کیا معنی؟ زید نے زمانہ ماضی میں پٹائی نہیں کی۔ اور اسی طرح لما بھی ہے، لما فعل مضارع پر جب داخل ہوتا ہے تو اس میں نفی پیدا کر دیتا ہے اور اس کو ماضی کے ساتھ جوڑ دیتا ہے، تو لما یضرب، اس کا بھی کیا معنی؟ پٹر۔ لیکن فرق یہ ہے کہ لم جو ہے وہ پوری ماضی کا استغراق نہیں کرتا، جبکہ لما پوری ماضی کا استغراق کر لیتا ہے، اس کو گھیر لیتا ہے۔ یا بالفاظ دیگر یوں کہو کہ لما میں مستقبل میں اس فعل کی امید ہوتی ہے۔ میں مثلا میں کہتا ہوں لم یضرب زیدن، تو ترجمہ ہوگا زید نے پٹائی نہیں کی۔ اور ایک ہے لما، تو لما اگر ہو لما یضرب زیدن، تو پھر ترجمہ ہوگا زید نے ابھی تک پٹائی نہیں کی۔ دیکھو ساری ماضی کو گھیر لیا، ابھی تک زمانہ ماضی میں زید نے پٹائی نہیں کی، اور معلوم ہوا آگے امید ہے، ابھی تک نہیں کی، معلوم ہوا آگے امید ہے۔ صورت سمجھ میں آ گئی؟ تو کہتا ہے فقلت له، تو امرا القیس وہ بھیڑیے کو کہتا ہے، بھیڑیا چلا رہا ہے بھوک کی وجہ سے، امرا القیس کہتا ہے بھیڑیے، اس کو تسلی دے رہا ہے، کیا بھیڑیے میری اور تیری حالت ایک جیسی ہے اور ہم دونوں قلیل الغنا ہیں، تھوڑا مال ہوتا ہے ہمارے پاس، اور اگر تو بھوکا ہے تیرے پاس کچھ کھانے کو نہیں تو فکر کی ضرورت نہیں بھائی، اور بھی تیرے جیسے لوگ ہیں، میرے پاس بھی مال وغیرہ نہیں ہے، تو کہتا ہے ہم دونوں کی حالت ایک جیسی ہے، ہم دونوں تھوڑی مالداری والے ہیں، ان کنت لما تمولی، اگر تو ابھی تک مالدار نہیں ہوا، تو پہلے مالدار نہیں تھا میرے جیسا تھا، اگر ابھی تک بھی مالدار نہیں ہوا تو اب بھی کیا ہے، تو میرے جیسا ہے، تو ہم دونوں کی ایک جیسی حالت ہے، تمہیں زیادہ غم کرنے کی ضرورت نہیں. جبکہ بادشارحین نے لکھا کہ یہ لما لم کے معنی میں ہے، لم کے معنی میں، تو پھر بس صرف ماضی کا ترجمہ کر لیں گے کہ اگر تو مالدار نہیں ہوا تو میں نے اس سے کہا جب وہ بھیڑیا چلایا کہ ہماری حالت جو ہے وہ تھوڑی مالداری ہے، ان کنت لما تمولی، اگر تم مالدار نہیں ہوا، کلانا اذا ما نال شیئا افاتہ ومن یحترس حرسی وحرسک یبذلی، کلانا ہم دونوں، اذا ما نال شیئا، نالا یا نالو کے معنی ہے کسی چیز کو پا لینا، حاصل کر لینا، افاتہ، افاتہ یفیتو کا معنی کسی چیز کا کھو دینا، ہاتھ سے نکل جانا، ختم ہو جانا، ومن یحترس، احترس، یحترسو کا معنی ہے زمین کو کاشت کے قابل بنانا، اس میں ہل وغیرہ چلانا، یہ کیا ہے احتراس بھائی، کاشت کے قابل بنانا زمین کو، ہرس کا بھی یہی معنی ہے، لیکن یہاں احتراس کا معنی یہاں ہے کمانے کے، زمین کو قابل کاشت بنانا نہیں، بلکہ کس معنی میں ہے، مال وغیرہ کمانا بھائی، اور خرچ بھی اسی کو کہتے ہیں، یحزل اس کو مجہول پڑھنا بھائی، یہ کتابت کی غلطی ہے، معروف لکھا ہوا ہے، عربی میں یہ مجہول استعمال ہوتا ہے، جب کوئی شخص کمزور ہو جائے، دبلا پتلا ہو جائے تو کہتے ہیں حزل زید، زید کیا ہو گیا، کمزور ہو گیا، تو یہ مجہول استعمال ہوتا ہے، حزل زید، زید، اچھا جی، کلانا ہم دونوں جو ہیں، اذا ما نال شیئن، جس وقت ہم کوئی چیز پا لیتے ہیں، افاتہ، تو ہم اس کو فوت کر دیتے ہیں، اس کو کھو دیتے ہیں، اس چیز کو گم کر دیتے ہیں، معنی یہ ختم کر دیتے ہیں، اس چیز کو کھو دیتے ہیں، کیونکہ ہمارے پاس مال تو ہے نہیں، تھوڑا بہت مال آیا بھی وہ فوراً ختم ہو جاتا ہے، کھایا پیا اور ختم ہو گیا، کچھ بچانے کے لیے رہتا ہی نہیں، ہوتا ہی نہیں، مانا سمجھ میں آ گیا، کلانا اذا ما نال شیئن، ہم دونوں جب کوئی چیز پا لیں، اپاتا ہو، تو ہم اس کو فوت کر دیتے ہیں، یعنی وہ ختم ہو جاتی ہے، ومن یحترس حرسی وحرسا کا، اور جو شخص بھی کمائی کرتا ہے، حرسی میرے جیسی کمائی، وحرسا کا اور تیرے جیسی کمائی، یوہ زلی تو وہ لاغر ہو جاتا ہے، جو شخص بھی میرے اور تمہارے جیسی کمائی کرتا ہے وہ دبلا پتلا کمزور اور لاغر ہو جاتا ہے، جو بھی ہمارے جیسی کمائی کرتا ہے، یعنی جس کی تھوڑی سی کمائی ہوتی ہے تو مشکل پیٹ ہی جس سے بھرا جا سکے، جب پیٹ ہی بھرا جاتا ہے، زیادہ ہے ہی نہیں کچھ مال، وہ یقیناً کیا ہوگا، دبلا پتلا اور کمزور ہوگا، یعنی جس سے صرف بھوک ختم ہو، ترجمہ سب کو سمجھ میں آ رہا ہے بھائی، کلانا اذا ما نال شیئن افاتہ ومن یحترس حرسی وحرسک یحزلی، ہم دونوں جب کوئی چیز پا لیں تو وہ ختم ہو جاتی ہے، اور جو کوئی میرے اور تمہارے جیسی کمائی کرتا ہے، یحزلی وہ لاغر ہو جاتا ہے، وہ دبلا پتلا ہو جاتا ہے، وہ کمزور ہو جاتا ہے، یہ چار اشعار بھائی، وقربتی نظر رکھیں پچھلے چار اشعار، وقربتی اقوام جعلت عصامہا سے لے کر ومن یحترس حرسی وحرسک یحزلی، یہ چار اشعار ائمہ اور علماء ادب فرماتے ہیں کہ یہ چار اشعار امرؤ القیس کے نہیں ہیں، یہ چار اشعار امرؤ القیس کے نہیں ہیں، تو بعض ائمہ نے ان کو اس قصیدے میں ذکر کیا تھا اور وہاں سے یہ اسی طرح نقل ہوتے چلے آئے، ورنہ کہتے ہیں یہ دراصل اور جو روایات نقل کی گئی ہیں ان قصیدوں کو نقل کیا گیا ہے ان میں یہ چار اشعار موجود نہیں، اور ظاہری طور پہ پتہ چل رہا ہے یہ امراء القیس کے اشعار نہیں ہیں بھائی. تو سوال پیدا ہوتا ہے کیسے پتہ چل رہا ہے کہ امراء القیس کے اشعار نہیں ہیں؟ کہتے ہیں آپ دیکھ نہیں رہے، کیا کہہ رہا ہے کہ امراء القیس تو شہزادہ تھا، بادشاہ تھا بھائی، اس کا کلام تو بڑا اونچا ہے، وہ تو بڑی اونچی اونچی اور ہمت جرت والی باتیں کرتا ہے، اور یہ کیا کہہ رہا ہے میں لوگوں کے مشکیزے اٹھا کر ان کے ساتھ سفر میں چلتا ہوں جیسے کوئی خادم وغیرہ ہوتا ہے، اور کیا کہتا ہے میں ایسی وادیوں سے گزرتا جہاں بھیڑیے چلا رہے ہوتے تو میں ان کو کہتا تمہارے پاس بھی مال نہیں ہے میرے پاس بھی مال نہیں ہے اور تو بھی لاغر ہے میں بھی لاغر ہوں کیونکہ کھانے پینے کو پورا نہیں ملتا. تو کہتے ہیں یہ تو کسی کمزور مسکین آدمی کے اشعار معلوم ہوتے ہیں، یہ امراء القیس کے اشعار نہیں ہو سکتے. چنانچہ وہ کہتے ہیں یہ کہ اشعار ہیں تعبت شرن شاعر گزرا ہے، تعبت شرن یہ شاعر گزرا ہے، یہ اس کے اشعار ہیں امراء القیس کے اشعار نہیں ہیں، وہ تو عربی زبان کا شاعروں کا بے تاج بادشاہ ہے بھائی، اور اس کا کلام اس بے انتہا فصیح و بلیغ اور بڑی اونچے اونچے خیالات پر مشتمل ہوتا ہے، اس طرح کی چھوٹی باتیں وہ نہیں کرتا اپنے اشعار میں. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ بادشاہ یہ امراء القیس کے شان کے لائق ہو تو بڑی اونچی، وہ تو عربی کا بے تاج بادشاہ ہے، آپ نے پڑھا بھائی بہت اونچے اونچے خیالات بہت اونچی اونچی باتیں کرتا ہے بھائی، تو شاعر کا کمال ہی یہ سمجھا جاتا ہے کہ وہ جتنے عمدہ اور اعلیٰ خیالات دے. لیکن بہرحال شاعر ہے، عجیب شاعر ہے علامہ اقبال بھائی، عجیب شاعر ہے، انسان حیران رہ جاتا ہے بھائی، شاید کئی صدیوں کے اندر ایسا دماغ مسلمانوں میں نہ گزرا ہو بھائی، ایسا دماغ اللہ نے اس کو دیا تھا، اور وہ اشعار کہتا ہے قرآن سے، قرآن کا معنی اور مفہوم بیان کرتا ہے، اتنی گہری باتیں کرتا ہے انسان حیران رہ جاتا ہے، انسان حیران رہ جاتا ہے. وہ انسان کو کہتا ہے کہ یہ مالداری یہ تمہیں خراب کر دے گی، تم مسلمان ہو فقر تمہارا شیوا ہے، فقر کے ساتھ زندگی گزارو بھائی، غربت کے ساتھ زندگی گزارو، غربت تمہاری شان ہی غربت ہے، اور اس غربت کے ساتھ جدوجہد کرو تم وہ مقام حاصل کر لو گے کہ کوئی تمہارے مقام تک نہیں پہنچ سکے گا. سمجھ میں آیا کیا ہے، کس طرح ہے وہ شعر؟ نہیں تیرا نشیمن کیا ہے، گنبد پر تو شاہی ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں پر، تو پہاڑوں کی چٹانوں پر رہ فقر کو اختیار کر، یہ بادشاہوں کے محلات یہ آسائشیں یہ سہولتیں یہ تیرے لیے نہیں ہیں بھائی، یہ تیری صلاحیتوں کو زنگ لگا دیں گی، تو شاہین ہے پہاڑوں پر رہ، اور شاہین ایسا پرندہ ہے جس کا کوئی مقابلہ ہی نہیں کر سکتا بھائی. سمجھ میں آیا بھائی شاہین، اور اس کی طرح دیکھو اونچے بلند خیالات ہوں پہاڑوں کی چوٹیوں پر رہو بھائی، یہ نیچے کیا زمین پر رینگتے پھر رہے ہو کیڑوں کی طرح، پہاڑوں پر رہو اور پھر عجیب عجیب باتیں، ایسی باتیں انسان حیران رہ جاتا ہے، کہتا ہے تو انسان اگر غور کرے یہ سارا کچھ اللہ نے تیرے لیے بنایا ہے، کسی کی ہمت نہیں ہے کہ تمہارے راستے میں آ سکے بھائی، تم اللہ کے نائب ہو اس زمین کے اندر، یہ ساری زمین اللہ نے تمہارے لیے بنائی ہے، تمہیں اپنا خلیفہ بنایا ہے بھائی، اور کسی چیز کی ہمت نہیں تمہارے راستے میں آ جائے، لیکن تمہارے خیالات اونچے ہونے چاہیے، تمہارا راستہ وہی ہونا چاہیے جو صحابہ کا راستہ تھا. صحابہ کو دیکھو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تربیت کی، بڑی سے بڑی فوج سے ٹکرا جاتے تھے، تاریخ میں ایسی بھی فوجیں ہیں کہ صحابہ کی تعداد چند ہزار تھی اور کفار کی تعداد کئی لاکھ تھی بھائی، بلکہ آپ غزوہ بدر میں دیکھ لیں مسلمان صرف 313 ہیں، تلواریں بھی نہیں ہیں، 8-10 تلواریں ہیں باقی ڈنڈے وغیرہ پکڑے ہوئے ہیں، اور گھوڑے اونٹ وغیرہ کچھ بھی نہیں ہے کسی کے پاس، آپ سوچیں تو صحیح 10-15 یا 30 یا 70 جتنی بھی تھوڑی سی تلواریں تھیں، اتنی تلواروں کے ساتھ سامنے دشمن 1000 لوگ ہیں بھائی، 1000 آدمی ہیں،
اور وہ سارے اسلحے میں ڈوبے ہوئے ہیں، زبردست سارے کے پاس تلوار زرہ سب کچھ موجود ہے۔ آپ سوچیں تو صحیح، یہ لڑائی کی جگہ ہے، یہ مقابلے کا میدان ہے، آپ کے ڈنڈے پکڑے ہیں، انہوں نے تلواریں پکڑی ہوئی ہیں، مقابلے کا میدان ہی نہیں ہے، مقابلہ ہو ہی نہیں سکتا، کوئی سوچ بھی نہیں سکتا۔ ایک تو تین گنا زیادہ ہیں وہ، آپ 313 ہیں تو وہ کتنے ہیں؟ 1000۔ اور پھر آپ کے پاس کچھ ہے بھی نہیں ہے، گھوڑے بھی ایک دو یا تین ہیں، اسی طرح اونٹ بھی تھوڑے سے ہیں، اور وہ سارے گھوڑے بھی ہیں اونٹ بھی ہیں، سب کے پاس تلواریں نیزے زرہ پہنی ہوئی ہے۔ آپ سوچیں تو صحیح، سمجھے فوج آ گئی پورے مقابلے میں، اور یہ کوئی کھیل تماشا نہیں ہو رہا، آپ کو قتل کریں گے، ایک کو بھی زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ بھائی کتنے خوفناک صورتحال تھی، لیکن مسلمان صحابہ، حضور نے وہ پیغام جو اقبال دے رہا ہے، صحابہ سے سیکھ کر ہمیں پیغام دے رہا ہے۔ صحابہ ٹکرا گئے کیا سوچ کر؟ بھائی ہم اللہ کے نائب ہیں، ہم اللہ کے بندے ہیں، کسی کی ہمت ہے ہمارا مقابلہ کر سکتے؟ یہ ہے کیا؟ یہ ہے کون جو ہمارا مقابلہ کریں گے؟ آئے تو صحیح ذرا۔ تو وہاں اعتماد اپنی ہمت، ضرورت اور اللہ کی مدد پر ہوتا ہے، وہاں پھر کوئی چیز اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ بھائی تو اقبال وہ پیغام دیتا ہے کہ انسان حیران رہ جاتا ہے۔ بھائی کہتا ہے اقبال، چونکہ اس نے مغرب کو بھی دیکھا، وہاں بھی رہا اور ان سے بھی چیزیں سیکھی، اور عجیب وہ پیغام دیتا ہے۔ بھائی وہ کہتا ہے یہ سارا کچھ تمہارے لیے ہے۔ بھائی ہاں، تم اپنی ہمت تو اونچی کرو، تم اپنے اندر اخلاص لاؤ، اپنے اندر کوشش تو لاؤ، کوئی چیز تمہارے مقابلے میں ٹھہر ہی نہیں سکتی۔ وہ صحابہ، پھر ایران کے ساتھ لڑائی ہو رہی ہے، درمیان میں دریا تھا، ادھر سے کفار کا لشکر آیا، ادھر سے مسلمانوں کا لشکر آیا، وہ کئی لاکھ، یہ مسلمان چند ہزار۔ بھائی 20-30 ہزار، زیادہ 20-30 ہزار سے زیادہ کبھی اکٹھے ہوئے ہی نہیں، جس جنگ میں بھی دیکھ لیں آپ، تو مسلمان اس طرف ہیں۔ تو صحابہ نے مشورہ کیا، کیا کیا جائے، ان کو ادھر آنے دیں، دریا پار کر کے ادھر آ جاؤ، یا ہم ادھر چلیں؟ فیصلہ ون نہیں، ہم ادھر جائیں گے۔ عجیب عجیب بھائی، وہی شان، یہ سارا کچھ ہمارے لیے، ہم اللہ کے بندے، ہم اللہ کی عبادت کرتے، یہ سارا کچھ ہمارے لیے، اور یہ فوج، یہ کیا چیز ہے، یہ کہاں سے ہمارا مقابلہ کریں گے؟ ان کی ہمت ہے؟ تو کہا ہم ادھر چلیں گے، اور پھر کہا لشکر نے، آؤ بھائی چلو دریا کے اوپر، اور دریا کے اوپر چل پڑے، اور سارا لشکر چل رہا ہے دریا کے اوپر، گھوڑے چل رہے ہیں۔ بھائی تاریخ نے کبھی ایسا منظر ہی نہیں دیکھا ہوگا، گھوڑے دریا کے اوپر چل رہے ہیں۔ کیوں؟ وہ اللہ کی مدد پہ یقین، ہم اللہ کے بندے ہیں، اللہ کی مدد ہمارے ساتھ ہے، سب کچھ، یہ دریا، پانی، پہاڑ سب ہمارے لیے ہیں، یہ کیسے ہمارے راستے میں رکاوٹ بن سکتے؟ سیدھے گھوڑے ڈال دیے، چلو، کوئی کشتی کی ضرورت نہیں۔ دریا کے اوپر کہتے ہیں گھوڑے چل رہے تھے۔ بھائی وہ ادھر اتنا بڑا لشکر تھا، انہوں نے یہ منظر دیکھا، یہ کیا ہو رہا ہے؟ بھائی دریا کے اوپر چلتے ہوئے آ رہے ہیں، ساروں نے دوڑ لگا دی، جن آ گئے، بھائی دیو آ گئے، جن آ گئے، سارا لشکر باہر، سارے صحابہ پہنچ گئے پیچھے۔ اور تو یہ تھی صحابہ کی شان۔ بھائی اقبال یہ پیغام دیتا ہے، بھائی عجیب شاعری ہے اس کی، انسان پڑھتا ہے حیران رہ جاتا ہے۔ اچھا جی، تو سمجھ میں آیا؟ تو ائمہ کیا فرماتے ہیں، یہ چار اشعار امرؤ الفیض کے نہیں ہیں۔ بھائی امرؤ الفیض کے نہیں ہیں، یہ کوئی شاعر تھا، تعبت شرم، بھائی کوئی غریب مسکین تھا شاعر، اور تو یہ اس کے اشعار ہیں۔ آگے دیکھیے بھائی، وقد اغتدی والطیر فی بکناتها بمنجرد قید الاوابد هیکلی، وقد اغتدی، اغتدا یغتدی کا کیا معنی؟ جی یہ لفظ پہلے کہیں گزرا ہے، جی کأنی غدات البین یوم تحمل لدا ثمرات الحی ناقف حنظلی، کأنی غدات البین، غدات یہ لفظ آیا تھا، دیکھا یہ وہی مادہ ہے، اور غدات کسے کہتے تھے؟ صبح کا وقت، بھائی طلوع فجر سے لے کر طلوع آفتاب تک، یہ درمیان کا جو وقت ہے صبح صبح کا، یہ ہے غدا۔ تو یہاں اسی سے یہ ہے، اغتدی کا معنی ہے صبح سویرے نکلنا،
خوب صبح سویرے نکلنا بھائی روانہ ہونا. وطیر طیر جمع ہے طائر کی, پرندوں کو کہتے ہیں. فی وکناتہا, وکنات جمع ہے وکنتن یا وکنتن کی, دونوں طرح یہ لفظ استعمال ہوتا ہے, وکنتن بھی اور وکنتن بھی, اور یہ گھونسلے کو کہتے ہیں, گھونسلے کو. منجرد, منجرد انجرد ینجرد کے دو معنی اور معنی بھی آتے ہیں لیکن یہاں دو معنی ہیں اور ان دونوں وہ دونوں معانی یہاں درست ہیں بھائی, دونوں علماء نے ذکر کیے ہیں. ایک انجرادہ کا معنی ہے بالوں کا چھوٹا ہونا بھائی, گھوڑے کے بدن پر بال چھوٹے ہوتے ہیں اور جبکہ آپ بھیڑ وغیرہ یا بکری کے بدن پر دیکھتے ہیں بال بڑے لمبے ہوتے ہیں, تو گھوڑے کے اندر چھوٹے بال پسندیدہ ہیں, لمبے بال پسندیدہ نہیں, تو یہ منجرد کا معنی چھوٹے بالوں والا. یا ان جرادہ کا ایک معنی جو ہے تیز چلنے کے بھی آتے ہیں, تیز چلنے کے. اچھا تو منجرد کا ایک معنی کیا ہوا, بالوں کا چھوٹا ہونا, اور دوسرا معنی ہے تیز چلنا. قید الاوابد, قید کہتے ہیں بیڑی کو بھائی, بیڑی جس کے ساتھ قیدی وغیرہ کسی کو باندھا جاتا ہے, وہ زنجیر بھائی. الاوابد, اوابد جمع ہے عابد کی حمزہ کے ساتھ الف کے ساتھ, اور یہ جنگلی اور وحشی جانوروں کو کہتے ہیں. قید الاوابد, جنگلی جانوروں کی بیڑی. ہیکل, ہیکل کہتے ہیں بڑے قد والا, بڑے ڈیل ڈول والا, بڑے جسم والا, اس کو کہتے ہیں ہیکل, اور جمع اس کی ہے ہیاکل. ہیاکل بھائی شروع میں امرا القیس نے تشبیہ ذکر کی, عشق و محبت کی باتیں, اس کے بعد اس نے اپنے اوپر آنے والے غم وغیرہ اور تکالیف کو ذکر کیا. آپ اپنے بے انتہا صبح سویرے اٹھنے کو بیان کر رہا ہے اور اپنے گھوڑے کی صفات ذکر کر رہا ہے کہ میرے گھوڑے میں یہ یہ صفات ہیں, ایسا گھوڑا ہے. تو کہتا ہے وَقَدْ أَغْتَدِي, دیکھو وہ یہ عام باتیں ہیں, یہ سب کے ساتھ پیش بھی آتی ہیں اور ان چیزوں کا دیہات والے سب مشاہدہ بھی کرتے ہیں, تو وہی عام باتیں ہیں لیکن انہی کو بڑے فصیح و بلیغ پیرائے میں ذکر کرتا ہے بھائی. کہتا ہے وَقَدْ أَغْتَدِي, اور تحقیق میں صبح سویرے روانہ ہوتا ہوں. وَطَيْرُ فِي وُكُنَاتِهَا, یہ جملہ حال ہے, اس حال میں کہ پرندے اپنے گھونسلوں میں ہوتے ہیں. میں اتنا سویرے سویرے روانہ ہوتا ہوں کہ پرندے بھی ابھی اپنے گھونسلوں میں ہوتے ہیں. وَقَدْ أَغْتَدِي وَطَيْرُ فِي وُكُنَاتِهَا بِمُنْجَرِدٍ قَيْدِ الْأَوَابِدِ هَيْكَلٍ اَيْ بِفَرَسٍ مُنْجَرِدٍ, ایک ایسے گھوڑے پر جو چھوٹے بالوں والا ہے, اور چھوٹے بال کیا ہیں, گھوڑے میں وصف محمود ہے بھائی, اور چھوٹے, یا مانا کر لیں ایسے گھوڑے پر منجردین جو کیا ہے بہت تیز چلنے والا ہے. قید الاوابدی, جنگلی جانوروں کی بیڑی ہے, تو یہ قید بمانے مقید کے ہے, یعنی جنگلی جانوروں کو قید کرنے والا ہے. کیا کرنے والا ہے, قید کرنے والا ہے. کیا مانا یہ ہے کہ میرا گھوڑا اتنا برقرفتار ہے کہ جب یہ کسی جنگلی جانور کے پیچھے لگ جائے تو یوں سمجھو وہ جانور جکڑا گیا, اب اس کے بچنے کی کوئی صورت نہیں. جیسے بیڑی کے اندر باندھا ہوا کوئی, باندھی ہوئی کوئی چیز نکل نہیں سکتی, جا نہیں سکتی, اسی طرح میرے اس گھوڑے کی رفتار کے سامنے پھر کوئی جانور بچ کر نہیں جا سکتا. جب ایک جانور کے پیچھے وہ پڑ جائے تو بس وہ قابو ہی میں, سمجھو وہ اسی طرح سمجھو جیسے بیڑی میں جکڑا گیا, قابو میں آ گیا بھائی. جس شکار کے پیچھے میرا گھوڑا لگ جائے اس کے نکلنے کی بھی کوئی صورت نہیں ہے. تو قید بمانے مقید کے ہے, قید کرنے والا ہے. الاوابد کس کو, جنگلی جانوروں کو. ہے کلی, اور بڑے ڈیل ڈول والا, بہت طاقتور گھوڑا ہے میرا. میں صبح سویرے نکلتا ہوں اس حال میں کہ پرندے اپنے گھونسلوں میں ہوتے ہیں، ایک ایسے گھوڑے پر جو چھوٹے بالوں والا ہے، یا یوں کہیں ایسا گھوڑا جو بڑا ہی تیز رفتار ہے، قید العوابدی جنگلی جانوروں کے پاؤں کی بیڑی ہے، جنگلی جانوروں کو بیڑی میں جکڑنے والا ہے، ہے کلی بڑے جسم والا ہے۔ معنی سمجھ میں آ گیا؟ تو منجردین ہے موصوف، قید العوابدی اس کی صفت، اور ہے کلی صفت ثانی۔ یہاں اشکال ہوتا ہے کہ قید العوابد، قید مضاف، العوابد مضافون الیہ، اور نکرہ کی اضافت جب معرفہ کی طرف ہو جائے تو وہ بھی کیا بن جاتا ہے؟ معرفہ۔ تو العوابد پر الف لام ہے معرفہ، اور قید کی اضافت جب العوابد کی طرف ہوئی تو یہ بھی کیا بن گیا؟ معرفہ۔ تو منجرد ہے نکرہ اور قید العوابد بن گیا معرفہ، تو نکرہ کی صفت معرفہ کیسے آ سکتی ہے؟ اشکال سمجھ میں آیا؟ تو جواب یہ کہ یہاں مثل کا لفظ محذوف ہے، بمنجردن مثل قید العوابدی، ایک ایسا تیز رفتار گھوڑا یا ایک ایسا کم بالوں والا گھوڑا، مثل قید العوابدی جو وحشی جانوروں کو بیڑیوں میں جکڑنے والے جیسا ہے، جو وحشی جانوروں کو بیڑیوں میں جکڑنے والے جیسا ہے، مثل کا لفظ آ گیا۔ اور مثل کا لفظ آپ کو جانتے ہیں، معرفہ کی طرح مضاف ہو جائے پھر بھی نکرہ ہی رہتا ہے۔ کیا رہتا ہے؟ نکرہ ہی رہتا ہے، معرفہ نہیں بنتا۔ آپ حیران ہوں گے بھائی کیسے معرفہ کی طرح مضاف ہو جائے پھر بھی نکرہ رہتا ہے؟ بھائی آپ خود غور کر لو، ایک ہے معرفہ، ایک ہے نکرہ۔ معرفہ جس کی آپ کو پہچان ہو، یہ معرفت سے ہے۔ معرفت کا کیا معنی؟ پہچاننا۔ میں نے کہا آپ کے ساتھی کا نام زید ہے، میں نے کہا زید کل میرے پاس آیا تھا، میں نے جیسے اس کا نام لیا آپ سمجھ گئے کس کی بات ہو رہی ہے، سمجھے یا نہیں سمجھے؟ جی، یہ ہے معرفہ۔ معرفہ وہ ہے کہ جیسے ہی بولا جائے سننے والا اس کو سمجھ جائے، اگر وہ نہیں سمجھتا تو پھر اس کا مطلب ہے یہ معرفہ ہی نہیں ہے۔ صورت سمجھ میں آ رہی؟ معرفہ ہی نہیں۔ مثلا آپ کے تین ساتھی ہیں، تینوں کا نام کیا ہے؟ زید۔ اب میں آپ سے کہتا ہوں کل میرے پاس زید آیا تھا، آپ کو کچھ پتا چلا؟ نہیں بھائی، زیادہ کا نام ہوا تو تعریف ہی گویا ختم ہو گئی، بھائی اب پتہ ہی نہیں چل رہا کس کی بات ہو رہی ہے۔ تو معرفہ وہ ہے جیسے ہی بولا جائے سننے والا سمجھ جائے، کیونکہ یہ معرفت سے ہے، معرفت سے ہے۔ اور نکرہ، نکرہ وہ تو انکار سے ہے، جس کو آدمی نہیں جانتا، پہچانتا ہی نہیں۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ مثلا میں آپ سے کہتا ہوں کل رات میرے پاس ایک آدمی آیا تھا، جا انی رجلن امسی، کل میرے پاس ایک آدمی آیا تھا، رجلن میں نکیرہ لایا، کیونکہ آپ اس کو جانتے نہیں، پہچانتے نہیں، آپ کو کچھ پتا نہیں۔ میں نے کہا کل میرے پاس کوئی آدمی آیا تھا یا ایک آدمی آیا تھا، اب میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ میں نے اس آدمی کا اکرام کیا، تو میں اب اس کو معرفہ لاؤں گا۔ فاکرمت الرجل، الف لام لے آیا، تو میں نے اکرام کیا الرجل، اس آدمی کا، الف میں نے بتلایا تھا آپ کو، الف لام کے لیے کسی چیز کی طرف اشارہ ہوتا ہے، اشارہ۔ فاکرمت الرجل، تو میں نے اس آدمی کا اکرام کیا، میں معرفہ لایا الرجل۔ آپ سمجھ گئے یا نہیں سمجھے کون آدمی، کس آدمی کی بات کر رہا ہوں؟ کس آدمی کی؟ جو کل آیا تھا۔ دیکھا، نہ آپ کو اس کے نام کا پتا، نہ اس کے چہرے کا پتا، نہ اس کے کپڑوں کا پتا، نہ اس کے حلیے کا پتا، کسی چیز کا پتا نہیں، لیکن میں نے جیسے ہی ذکر کیا آپ سمجھ گئے کہ اس کی بات ہو رہی ہے، یعنی جو ابھی جو کل آیا تھا، اس کو کہتے ہیں معرفہ، کہ جس کو ذکر کیا جائے تو دوسرا سمجھ جائے کہ کس کی بات ہو رہی ہے۔ اس میں نام کا جاننا، پہچاننا، حلیے کا پتا ہونا، کسی چیز کی ضرورت نہیں ہوتی، بس صرف پہچان ہو کہ فلاں کی بات ہو رہی ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ معرفہ۔ اور مثل کا لفظ اس کی اضافت کر دو تو بھی یہ معرفہ نہیں بنتا۔ مثلا میں کہتا ہوں جاءنی رجل، کل میرے پاس ایک آدمی آیا تھا، مثل زید، کس جیسا؟ آپ مجھے بتاؤ زید جیسا، آپ کچھ سمجھے کون ہے بھائی زید جیسا؟ تو عمر بھی ہو سکتا ہے، بکر بھی ہو سکتا ہے، خالد بھی ہو سکتا ہے، صورت سمجھ میں آ رہی ہے؟ زید ایسا تو کوئی بھی آدمی ہو سکتا ہے جس میں زید کی صفات پائی جائیں. تو مثل زیدین، مثل کا لفظ کس کی طرح مضاف ہو رہا ہے؟ زید. اور زید کیا ہے؟ معرفہ. اور معرفہ کی طرح جو لفظ مضاف ہو جائے وہ بھی کیا ہوتا ہے؟
معرفہ.
تو اس کو مثل کو معرفہ ہونا چاہیے تھا، لیکن معرفہ ابھی بھی نہیں ہے. میں نے کہا مثل زیدین، زید جیسا. کوئی متعین آپ کے ذہن میں آیا؟ نہیں، کوئی بھی نہیں آیا. تو دیکھا یہ مثل کا لفظ، یہ کچھ لفظ ہیں مثل و غیر و اور احد وغیرہ، تو یہ معرفہ کی طرح مضاف ہو جائیں پھر بھی معرفہ نہیں بنتے، معرفہ نہیں بنتے. میں نے کہا مثلا احد کا لفظ ہے، احدہم ان میں سے کوئی ایک، ان میں سے ایک، آپ سمجھ گئے ان میں سے کون سا ایک مراد ہے؟ مثلا وہ دس آدمی ہیں، میں کہتا ہوں احدہم ان میں سے، آپ نہیں سمجھے. دیکھا، معلوم ہوا یہ بھی معرفہ کی طرح مضاف ہو جائے تو معرفہ نہیں بنتا. تو یہاں پر بھی بمنجرد، منجرد کیا ہے؟ موصوف، نکرہ. اور قید العوابد سے پہلے کیا لفظ ہے؟ مثل، اے مثل قید العوابد، ایسا کم بالوں والا گھوڑا جو وحشی جانوروں کو جکڑنے والے جیسا ہے، ہے کلی بڑے ڈول ڈیل ڈول والا ہے. بھائی بات اچھی طرح سمجھ میں آ گئی؟ یہاں قید کا لفظ آیا بھائی، قید کا لفظ، اور میں نے بتایا یہ قید بمانے مقید کے ہے، اس میں فاعل کے معنی میں ہے. کس معنی میں ہے؟ اس میں فاعل میں، یعنی یہ جنگلی جانوروں کو قید کرنے والا ہے، ان کو بیڑی میں جکڑنے والا ہے، وہ نکل نہیں سکتے. اس پہ یہاں ایک قیمتی بات یاد رکھیے کہ کتابوں میں جگہ جگہ آپ پڑھتے ہیں لکھا ہوا ہوتا ہے، مصدر کا کبھی ذکر آتا ہے اور آگے لکھا ہوتا ہے ھذا مبنی للفاعل. کیا مانا ہوتا ہے؟ یہ اس میں فاعل کے معنی میں ہے. کبھی لکھا ہوتا ہے ھذا مصدر مبنی للمفعول. کیا معنی؟ نہیں، غلط ترجمہ کر رہے ہو، لیکن تمام طلباء اس کا یہی معنی سمجھتے ہیں. تو یہ ایک ایسی غلطی ہے جو سب میں رائج ہے. یہ معنی نہیں، یہ معنی نہیں، یہ مصدر اس میں فاعل کے معنی میں ہے، اس میں مفعول کے معنی میں. جب کہا جائے ھذا مصدر مبنی للفاعل تو معنی ہوتا ہے یہ مصدر معروف ہے. جب کہا جائے ھذا مصدر مبنی للمفعول تو معنی یہ ہے کہ یہ مصدر مجھول ہے. کیا ہے؟ اچھا، تفصیل یاد رکھو. جیسے فعل دو قسم پر ہے، ضرب زید، اس کا کیا معنی؟ مارا زید نے. اور ضرب زید، یہ فعل مجھول ہے، اس کا کیا معنی؟ زید مارا گیا. تو دیکھو ایک معروف ہے اور ایک مجھول، اور فعل معروف جو ہے اس کا اسناد کس کی طرف ہوتا ہے؟ کس کی صفت ہوتا ہے؟ فاعل کی. ضرب زید، یہ زید نہ ہوتا تو ضرب، یہ والی ضرب ہونی تھی، یہ تو کی ہی زید نے ہے. تو یہ جو فعل معروف ہے اس کا اسناد ہوتا ہے فاعل کی طرف، یعنی اس کی صفت ہے اس کے ساتھ قائم ہے. بھائی یہ کیا ہے؟ تو فعل معروف کا اسناد کس کی طرف؟ فاعل کی طرف. اور فعل مجھول کا اسناد کس کی طرف ہوتا ہے؟ مفعول، یعنی جسے پھر ہم نائب الفاعل کہتے ہیں. تو فعل معروف کا اسناد ہوتا ہے فاعل کی طرف، اور فعل مجھول کا اسناد ہوتا ہے مفعول کی طرف، اسی کو ہم نائب فاعل کہتے ہیں. لیکن ہے تو وہ مفعول، اس پر ضرب تو واقع ہوئی ہے، تو ہے نائب الفاعل. تو دیکھیے بھائی، ضرب زید یہ فعل معروف ہے، کس کی طرف اسناد ہوگا؟ دہرائیں بھائی، زبان سے میں تکرار کروا رہا ہوں، فاعل کی طرف اسناد ہے. تو یوں کہیں گے یہ جو ضرب ہے اس فعل کو فاعل کے لیے بنایا گیا ہے، اس کا اسناد کس کی طرف کرنا ہے؟ فاعل. اور ضرب یہ پہلے مجھول ہے، تو کہیں گے اس فعل کو مجھول کے لیے بنایا گیا ہے، یعنی اس فعل کو مفعول کے لیے بنایا گیا ہے، یعنی اس کا اسناد کس کی طرف کرنا ہے؟ مفعول کی طرف کرنا ہے. صورت سمجھ میں آ گئی؟ تو عربی میں بنانے کے لیے کہتے ہیں بنا یبنی، بنا یبنی، اسی سے صیغہ ہے مبنیون، مبنیون. مبنیون کون سا صیغہ ہے؟ جی اس میں مفعول، شاباش. کس وزن پر؟ آپ نے کیا پڑھا ہے؟ مرمیون، شاباش. اس میں مفعول ہے مرمیون. تو مبنیون بنایا گیا ہے, جس کو
بنایا گیا.
تو جو فعل معروف کے بارے میں ہم کہیں گے ضاربا مبنیون للفاعل, اس ضاربا کو بنایا گیا ہے کس کے لیے؟
فاعل.
اور ضربا مبنیون للمفعول, ضربا کو بنایا گیا ہے کس کے لیے؟ مفعول, اس کی طرف اسناد ہوگا. اور اسی کو مبنیون ضربا کیا ہے؟ مبنیون للفاعل, اسی کو آپ آسان لفظوں میں کہتے ہیں یہ معروف ہے, یہ فعل
معروف ہے.
اور جب آپ کہتے ہیں ضربا مبنیون للمفعول, اسی کو آپ آسان زبان میں کیا کہتے ہیں؟ یہ فعل مجهول ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ تو یہ فعل معروف. تو اسی طرح یاد رکھو, جیسے فعل معروف اور مجهول ہوتا ہے اسی طرح مصدر بھی معروف اور مجهول ہوتا ہے, لیکن فعل معروف کا وزن عربی میں الگ ضربا مثلا, اور مجهول کا وزن الگ جیسے ضربا, تو دونوں کے وزن الگ الگ, لیکن جو مصدر معروف اور مجهول ہے ان دونوں کا وزن ایک ہی ہوتا ہے. وہی مصدر معروف کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اور مجهول کے لیے بھی. جیسے شرب, شرب کا معنی پینا بھی اور پیا جانا بھی, ضرب کا معنی مارنا بھی اور مارے جانا بھی. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اچھا, اور تو لہذا جب عبارت میں آ جائے ھذا مصدر مبنی للفاعل, آپ سمجھ گئے کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ یہ مصدر معروف ہے, اس کا معروف پر ترجمہ کر رہے ہیں. اور جب آ جائے ھذا مصدر مبنی للمفعول, آپ سمجھ گئے یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ مصدر مجهول ہے, مجهول والا ترجمہ کرنا. پھر اس سے آگے ایک اور قدم, کبھی کبھی مصدر اس میں فاعل یا اس میں مفعول میں معنی میں بھی ہوتا ہے, کبھی ضربن ضاربن کے معنی میں ہوگا, کبھی ضربن مضروبن کے معنی میں ہوگا. لیکن آپ کو پتا چل گیا کہ جب مصنف یہ کہہ دے کہ یہ ضربن کس معنی میں ہے؟ ضاربن کے معنی میں ہے, تو آپ سمجھ گئے یہ کون سا ضربن ہے؟ یہ معروف ہے. یہ کون سا ہے؟ مصدر معروف ضارب کے معنی میں ہوتا ہے, مصدر مجهول نہیں. اور یہ مصنف کہہ لے کہ یہ مصدر اس میں مفعول کے معنی میں ہے, تو آپ سمجھ گئے کہ یہ کون سا مصدر ہے؟ مصدر مجهول ہے. تو معروف اور مجهول ہونا اور چیز, اور پھر آگے اس میں فاعل ہے اس میں مفعول کے معنی میں ہونا اور چیز. تو کبھی یہ دونوں آ جائیں گی. جب شارح یہ کہہ دے ھذا مصدر مبنی للفاعل, کتنی باتوں کا پتہ چلا؟ صرف ایک بات, کیا؟ یہ مصدر معروف ہے. آگے اس میں فاعل کے معنی میں ہے یا نہیں وہ تو اس نے ذکر نہیں کیا, صرف کیا پتہ چلا؟ یہ مصدر, یہ اس میں مصدر معروف. اور جب شارح کہہ دے ھذا مصدر مبنی للمفعول, تو کیا معنی؟
یہ
مصدر مجهول ہے. کیا یہ آگے اس میں مفعول کے معنی میں یہ پتہ چلا؟
نہیں,
یہ نہیں پتہ چلا. ہاں, اگر شارح یہ کہہ دے کہ یہ مصدر جو ہے اس میں فاعل کے معنی میں ہے, اب کتنی باتیں پتہ چلی؟ اب دو پتہ چل گئیں. ایک تو یہ کہ یہ کیا ہے؟ مصدر معروف. اور دوسری بات یہ کہ کس معنی میں ہے؟ اس میں فاعل ضارب کے معنی میں ہے. اور اب کہہ دیں کہ یہ مصدر اس میں مفعول کے معنی میں ہے, تو اب بھی کتنی باتوں کا پتہ چلا؟ دو. ایک تو یہ کہ مصدر مجهول ہے, اور دوسرا یہ کہ کس معنی میں ہے؟ اس میں مفعول کے معنی میں. بات سمجھ میں آ گئی بھائی؟ تو لہذا طلبا عموماً ترجمہ یہ کرتے ہیں کہ یہ اس میں فاعل کے معنی میں نہیں. آج آپ کو پتا چل گیا کہ ھذا مبنی للفاعل کے معنی میں کیا معنی ہوتا ہے؟ معروف ہے. اور ھذا مبنی للمفعول کا معنی کیا ہوتا ہے؟ صورت سمجھنا. چنانچہ آپ دیکھیں گے کتابوں میں ضربا لکھا ہوگا یعنی فعل ہوگا, اور فعل کے آگے وہ لکھ دیں گے مبنی للفاعل, مبنی للفاعل. اب فیل تو کبھی اس میں فائل کے معنی میں نہیں ہوتا, لیکن پھر بھی وہ آگے کیا کہہ رہے ہیں؟ مبنی للفاعل. معلوم ہوا وہی معنی بیان ہو رہا ہے جو میں نے ذکر کیا, کہ یہ فیل کون سا ہے؟ معروف ہے. اور کبھی ضربا کے ضربا ہوگا, اعراب میں تو غلطی کا استعمال ہوتا ہے, تو لہٰذا وہ آگے لکھ دیتے ہیں کہ مبنی للمفعول. اب چاہے کہ کاتب اعراب غلط بھی ڈال دے, مبنی للمفعول آپ کو بتا دے گا یہ کون سا فعل ہے؟ فعل مجهول ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ اسی سے ایک اور تین تین نقطے کا بھی آپ کو پتا چل گیا, بزرگوں کا کوئی کام بھی بلا وجہ نہیں ہوتا. ان کے ہر چیز میں عجیب و غریب نقطے ہوتے ہیں. آپ صرف صغیر پڑھتے ہیں اور صرف صغیر نام سے پتا چل رہا ہے چھوٹی گردان ہے. ماضی کے کچھ ضربا کے کتنے سیغے؟ 14. لیکن آپ صرف صغیر پڑھیں ضربا یضرب ضربا، دیکھو 14 سیغوں میں سے صرف ایک ضربا لیا، پوری گردان کی طرف اشارہ کر دیا کہ اس وزن پہ گردان چلے گی، باقی خود کر لینا، ہم نے بتا دیا پہلا صیغہ کیا آئے گا ضرب. مضارعے کے کتنے صیغے؟ 14. صرف یضرب ایک صیغہ لیا، پوری گردان کی طرف اشارہ کر دیا کہ گردان خود کر لینا، اس یضرب وزن پر پوری گردان چلے. آگے ضربا یہ مصدر آیا، یہ منصوب آیا، منصوب ہے کیونکہ یہ مفعول مطلق بن رہا ہے. کیا بن رہا ہے؟ مفعول مطلق جانتے ہو، وہ مصدر جو ماقبل فعل کے ضربت ضربا، تو یہاں بھی ماقبل میں وہی فعل تھے، اس لیے بزرگوں نے اس پر کیا پڑھا، نصب مفعول مطلق بنا دیا. آگے ضربا ضرب یضرب ضربا فہوا ضارب، وضرب یضرب ضربا فذاک مضروب. دیکھو ضربا کے کتنے صیغے؟ 14. لیکن ایک ذکر. یضرب کے کتنے صیغے؟ 14. لیکن ایک ذکر، کیونکہ یہ صرف صغیر ہے، اس میں بس اشارہ دینا ہے. صورت سمجھ میں آ گئی؟ اچھا بہرحال ایک اور چھوٹی بات، اسی سے پتا چل گیا ہمارے ہاں رائج گردانے ہیں، صرف صغیر ہوتی ہے لیکن اس میں پورا اس میں آلے کے سارے صیغے ڈال دیتے ہیں. بعض یوں کرتے ہیں اس میں ضرب کے سارے صیغے ڈال دیتے ہیں. بھئی یہ صرف صغیر ہے، اس میں صرف کیا کرنا ہے؟ اشارہ کرنا ہے، ایک یا دو یا تین صیغے ذکر کر دو اگر کوئی فرق آ رہا ہے ان میں، باقی پوری گردان نہیں ذکر کرنی چاہیے اس کے اندر. اچھا تو بہرحال یہ صرف صغیر چل رہی ہے، اس میں صرف اشارہ ہوتا ہے. تو سوال پیدا ہوتا ہے ضربا یضرب ضربا، آپ نے ہمیں ایک دفعہ بتا دیا اس کا مصدر کیا آتا ہے، ضرب آتا ہے. پھر ضرب یضرب ضربا دوبارہ مصدر کیوں لے کر آئے؟ یہ تو صرف صغیر ہے، یہاں تو صرف اشارہ ہوتا ہے، آپ یہاں تو باقاعدہ آپ دو دفعہ ایک ہی چیز کو دو دفعہ ذکر کر رہے ہیں. تو آج آپ کو نقطے کا پتہ چل گیا کہ جو پہلا ضربا آیا تھا وہ مصدر معروف تھا، اور دوسرا مجہول فعل ضربا کے بعد آیا ہے، یہ کیا ہے؟ مصدر مجہول ہے. اور بزرگوں نے یہ بھی بتا دیا کہ عربی میں معروف اور مجہول کے معنی الگ ہوتا ہے، لیکن وہی صیغہ معروف کے لیے بھی آتا ہے اور وہی صیغہ مجہول کے لیے بھی آتا ہے، ان دونوں میں کوئی فرق نہیں ہوتا. بات سمجھ میں آ گئی؟ اچھا جی. وقد اغتدی والطیر فی وکناتها بمنجرد قید العوابد هیکلی، اور تحقیق میں صبح سویرے اٹھتا ہوں اس حال میں کہ پرندے ابھی اپنے گھونسلوں میں ہوتے ہیں. تو میں صبح سویرے میں روانہ ہوتا ہوں ایک ایسے گھوڑے پر جس کے جو چھوٹے بالوں والا ہے، جنگلی جانوروں کے لیے بیڑی ہے اور بڑے جسم والا ہے. چلیے بس بھائی، ہذا هو المرام، اللہ اعلم بحقیقت الکلام.